الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال في موزين آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اصلاح معاشرہ یہ نہایت دلکش خوشنما اور خوبصورت سا لفظ ہے۔ اصلاح اور معاشرہ یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کا مادہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی اہمیت ہماری شریعت میں کتنی زیادہ ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ بہت ہی غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ میری باتوں کو سننے کی کوشش کریں کہ اصلاح معاشرہ کی کوشش ہر دور میں ہوئی ہے اور ہر دور کے تقاضے، ہر دور کے ماحول، ہر ملک کے ماحول و تقاضے کی بنیاد پر اصلاح معاشرہ کی کوششیں اہل علم نے اپنے اپنے طور پر بہترین انداز میں کیا ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے جب اس دنیا میں عراق کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عراق ایک بڑا ملک تھا، ایران مشہور و معروف ایک ملک تھا، پوری دنیا میں ان دونوں ملک کا اپنا ایک نام، ایک شہرہ تھا، ایک دبدبہ تھا۔ یہ دونوں ممالک ان دونوں ملک کے اطراف میں جو ماحول میں بگاڑ تھا، جو فحاشی تھی، جو خرابیاں تھیں، جو بدامنی تھی، جو ظلم تھا اور جو بربریت اور بے حیائی کی چیزیں تھیں، جس دور میں چاند یا سورج یا ستارے یا سنم کو معبود سمجھا جاتا تھا، ایسے ماحول میں جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ایک رسول تھے، ایسے ماحول میں ضروری تھا کہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا جائے، ضروری تھا کہ ایک صاف ستھرا معاشرہ بنایا جائے، ایک پاکیزہ سوسائٹی بنائی جائے، جس پاکیزہ سوسائٹی میں انسانیت، ہمدردی، اخلاق کی بلندی، اونچا کیریکٹر اور اچھے اچھے خیالات وغیرہ کی چیزیں ہوں، ایسے خوشنما پاکیزہ معاشرے کی سخت ضرورت تھی۔ مگر غور کیجئے گا میری باتوں پر کہ اس دور میں اس پاکیزہ معاشرہ کو بنانے کے لیے، اور ایسا پاکیزہ معاشرہ جو نئی نسل اور نئی جنریشن کے لیے ہمیشہ کے واسطے مفید اور بہتر ہو، جس معاشرے کے سائے میں انسانیت پنپتی ہو، جس معاشرے کے سائے میں انسان کی ہمدردی ٹپکتی ہو، اور جہاں امن اطمینان کا ماحول ہو، جہاں ادب و احترام ہو، جہاں ایک دوسرے کا خیال ہو، ایسا ماحول، ایسا معاشرہ بنانے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں نہ تو سرزمین ایران مناسب لگا اور نہ ہی عراق کا علاقہ اس زمانے کے لحاظ سے مناسب نظر آیا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے نظام بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے کو چھوڑتے ہوئے اپنی زوج مکرمہ حضرت ہاجرہ کو لے کر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اور ایک ایسے علاقے کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ایسے علاقے کو منتخب کرتے ہیں، ایک ایسی سرزمین، ایک ایسے خطے کو منتخب کرتے ہیں جو خطہ ابھی انسانوں کے نام و نمود سے، جہاں انسانوں کے نام و نشان سے خالی تھا، اور جہاں انسانوں کا معاشرہ ابھی تک بنا ہوا نہیں تھا۔ تو ایران کا معاشرہ اور عراق کا معاشرہ کچھ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ جو پوری دنیا کے لیے سیمپل بن جائے، پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، اور پوری دنیا کے لوگ اسی معاشرے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، ایسے معاشرے کو بنانے کے لیے ایران اور عراق کا ماحول سازگار نہیں تھا، مناسب نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا، ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا، ایک ایسے خطے کا انتخاب کیا جو خطہ ایسے برے معاشرے سے بالکل پاک ہو، صاف ہو۔ اور پھر ایسے علاقے کا انتخاب کرنے کے بعد، جس کو آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم اور آپ اسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اس مکہ مکرمہ کا انتخاب ہوا تھا ایک پاکیزہ معاشرے کو بنانے کے لیے، ایک صاف ستھرا معاشرے کو بنانے کے لیے، ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جہاں کفر نہ ہو، جہاں شرک نہ ہو، جہاں وحدانیت کی باتیں ہوں، جہاں اونچے اخلاق ہوں، جہاں ہمدردی ہو، اور جہاں خدمت خلق کا جذبہ ابھارا جاتا ہو، اور جہاں انسانوں کی خدمت کی باتیں کی جاتی ہوں، اور جہاں ظلم کو برداشت نہ کیا جاتا ہو بلکہ ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہو، ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کہ اس علاقے کو منتخب کیا تھا جہاں کوئی معاشرہ پہلے سے موجود نہیں تھا، تاکہ ایک نیا معاشرہ بنے اور پوری کائنات اور پوری دنیا کے لیے وہ معاشرہ، اس معاشرے کے سائے میں پلنے والے، اس معاشرے کے سائے میں رہنے والے، مرد ہو چاہے عورت ہو، اور بچہ ہو چاہے کوئی اور بھی ہو، وہ پوری کائنات اور پوری دنیا کے لیے ایک سیمپل، ایک نمونہ بن کر ظاہر ہو۔ چنانچہ اس جگہ کے انتخاب کے بعد آپ ذرا غور کیجئے گا، اور خواتین اور مستورات اس بات کو ذرا دل پہ بیٹھائیں کہ اس پاکیزہ اور معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ کو بنانے کے لیے اس میں جو سب سے پہلی معلمہ ہیں وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ اس تربیت گاہ کی سب سے پہلی معلمہ حضرت ہاجرہ کو بنایا جاتا ہے، اور تربیت گاہ میں سب سے پہلا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ گویا دو سے، ایک ماں ایک بچے سے، ایک پاکیزہ، ایک صاف ستھرا، ایک پرامن، ایک باکردار، ایک باحیا، ایک بہت ہی مناسب اور خوشنما معاشرے کی تشکیل وہاں ہوتی ہے، اور ان سے ہوتی ہے جہاں صرف ایک ماں ہے اور اس کے بعد صرف ایک بچہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں یہی سلسلہ بڑھتا گیا، دوسری قومیں آباد ہوتی گئیں، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی اچھائیاں، اور ان کے اندر جو اخلاق حمیدہ تھے، وہ اخلاق حمیدہ آنے والی دوسری قوموں کے اندر سرایت کرتی چلی گئی۔ ماں بہنیں ذرا غور سے سنیے گا، آخر یہ یوں ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک نمونہ دینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک ایسے بچے کا جو بچہ اپنے ماں کے سامنے سر جھکاتا ہو، ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہو، ایک بچہ اپنے خدا کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو پیش کر دیتا ہو، اور ایک ماں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک بیوی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے شوہر سے راضی رہتی ہو اور خوش رہتی ہو، جبکہ شوہر ایک ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں، جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں، جہاں رہائش کے لیے کوئی مکان نہیں، اس کے باوجود حضرت ہاجرہ کس طرح سے اللہ کے حکم کے سامنے راضی ہیں اور خوش ہیں۔ یہ پاکیزہ معاشرہ بنانا تھا، حضرت ہاجرہ نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس پاکیزہ معاشرے کے بعد پھر توحید کا عالم بلند ہوا، وحدانیت عام ہوتی چلی گئی، اللہ کی معرفت لوگوں میں بڑھتی چلی گئی، بے حیائی ختم ہوتی چلی گئی، ظلم و زیادتی اور بربریت کا خاتمہ ہونے لگا، لوگ کفر و شرک کو اور غلط اور صحیح کو سمجھنے لگے، ظلم اور عدل کو سمجھنے لگے، ہمدردی اور کسی کے مال کے ہڑپ کرنے کو سمجھنے لگے۔ زمانہ اسی طرح سے چلتا رہا چلتا رہا۔ تو گویا ایک معاشرہ کو جب بنانا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ملک ایران اور ملک عراق کا ماحول اس وقت سازگار نہیں ہے، وہاں سے الگ ہونا پڑے گا، وہاں سے جدا ہونا پڑے گا۔ یہ اس وقت کے ماحول کا تقاضا تھا کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم ایک ایسا سیمپل، ایک ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتے جو سیمپل اور نمونہ دنیا کے لوگوں کے لیے قابل رشک بن جائے۔ تو اس جگہ کو چھوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور چھوڑا ہے حضرت ہاجرہ نے، اور چھوڑا ہے حضرت اسماعیل نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس پہلی معلمہ، اس تربیت گاہ، اس تعلیم گاہ، اس پہلا معاشرہ میں قربانی دینے والی حضرت ہاجرہ کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر پسند کیا ہے، ایک عورت کی قربانی کو بہتر معاشرہ بنانے کے درمیان اللہ نے کس قدر پسند کیا ہے کہ جب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہی ہیں اور ان کا یہ دوڑنا اپنے بچے کی ممتا، اپنے بچے کے پیار، اپنے بچے کی محبت کی بنیاد پر ہے، اللہ کو اس ممتا اور محبت کی بنیاد پہ دوڑنا کتنا پسند آ گیا کہ حج عمرے کا ایک حصہ بنا دیا گیا، تاریخ میں ایک یادگار چیز بنا دی گئی ہے۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بندیاں اگر پاکیزہ ماحول کو بنانے کے لیے، پاکیزہ معاشرہ کو بنانے کے لیے، ایک خوشنما ماحول اور معاشرے کو بنانے کے لیے اگر قربانی دیتی ہے اپنے نفس کی، قربانی دیتی ہے اپنے خواہشات کی، قربانی دیتی ہے اپنے جذبات کی، قربانی دیتی ہے اپنے مال اور اپنے مال و دولت کو بلا وجہ خرچ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یا تو اس کی یادگار کو چھوڑتے ہیں، اور دنیا میں نہیں تو کم سے کم آخرت اور محشر اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک یادگار جنتی بناتے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا، اس کے بعد پھر فرعون کا زمانہ آیا، مصر کا علاقہ جہاں فرعون کا غلبہ تھا، خدا سے بغاوت کی انتہا تھی، ظلم و زیادتی کی انتہا تھی، جہاں نفرتوں کی انتہا تھی، حتیٰ کہ بچوں کو تک کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایسا ماحول، ایسا معاشرہ جہاں بے پناہ نفرتیں ہوں دو قوم کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعونی قوم کے درمیان بے پناہ نفرت ڈال دی گئی، جہاں بچوں پر بے انتہا ظلم ہے، جہاں خواتین کے ساتھ حیاسوز حرکتیں کی جا رہی ہیں، جہاں فرعون ظالمانہ انداز میں لوگوں کے مال و متا پہ قبضہ کر رہا ہے، ایسے ظلم بھرے، خوف و ہراس بھرے، قتل و غارت کے ماحول اور بے حیائی کے ماحول میں ضرورت تھی کہ پھر اس معاشرے کو درست کیا جائے اور پھر دنیا کے سامنے ایک پاکیزہ معاشرہ پیش کیا جائے۔ اس وقت کے مصلحت، اس وقت کے تقاضے کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ مگر سنیں ذرا، ابھی تو حضرت موسیٰ ایک دودھ پیتے بچے ہیں، جن کے واقعات کو آپ نے سنا ہوگا۔ یہاں تو ہم ایک دوسرے زاویے اور دوسرے اینگل سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک دوسرا معاشرہ بنانا تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب کیا، ان کی گود میں ایک ایسے بچے کو اللہ نے دیا کہ پھر اسی والدہ نے اپنے بچے کو باکس میں بند کر کے پانی کے بہاؤ میں بہا دیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، ان کا یقین کتنا پختہ تھا، اللہ کی ذات پہ اعتماد کتنا زیادہ تھا، اور اپنے بچے کے بارے میں ان کی حسن نیت کتنی زیادہ تھی، اللہ رب العزت نے اسی ماں کے آنچل، اسی ماں کے گود میں پیدا ہونے والے اور تربیت پانے والے بچے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس پورے علاقے مصر کا اللہ نے ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا، اور پھر وہاں سے فرعون کا ظلم ختم ہوا، وہاں سے بربریت ختم ہوئی، بے حیائی ختم ہوئی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ معاشرے کو وجود دیا ہے۔ ایک وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ شہروں کو چھڑایا گیا اور ایک ایسے ماحول میں رکھا گیا جو ماحول انسانوں کے ماحول سے بالکل خالی تھا، اور پھر ایک عرصہ، ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب معاشرہ بالکل خراب ہو گیا اور ضرورت تھی کہ انسانیت کراہ رہی تھی اور ہر انسان بے چین ہو رہا تھا، نفسا نفسی کا عالم ہو رہا تھا فرعون کے زمانے میں، تو اب اس وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں رہتے ہوئے، ماحول میں رکھتے ہوئے، اللہ نے اسی معاشرے، اسی ماحول کو درست کرایا تھا۔ لیکن اس درستگی کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ بنیاد شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے حالات بگڑتے گئے، معاشرے میں خرابیاں بڑھتی چلی گئیں، اللہ سے دوری ہوتی چلی گئی، دنیا پہ نگاہیں جمنے لگی، غفلت بڑھنے لگی، لڑائیاں اور فتنے فساد بڑھنے لگے، بد امنی پھیلنے لگی، نفرتوں کا عروج ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے پھر ایک پاکیزہ معاشرے کا انتظام کیا۔ ماں بہنیں ذرا غور سے سنیے گا، مگر یہ ایک انتظام بالکل الگ تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انتظام الگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پاکیزہ معاشرہ بنانے کا انتظام یہ کہ شہر میں رہتے ہوئے وہ انتظام کیا گیا۔ اب ایک الگ انداز میں انتظام ہوا کہ اللہ نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کا کوئی شوہر نہیں ہے، اور بغیر شوہر کی وہ اللہ کی بندی حمل سے ہو جاتی ہیں، اللہ کے نظام کے تحت، جبکہ اس عورت کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور خرق عادت کے طور پر بغیر کسی نکاح، بغیر کسی مرد کے ساتھ ہوئے، اللہ نے انہیں حاملہ بنا دیا، ان کے پیٹ میں اللہ نے ایک بچہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد یہ وہ عورت ہے جنہیں ہم اور آپ حضرت مریم کہتے ہیں۔ حضرت مریم کا نکاح کسی سے نہیں ہوا، مگر ان کے بطن سے، ان کے جسم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ، بغیر شوہر کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا یہاں پہ ایک عجیب تکوینی نظام ہے کہ پھر ایک نیا معاشرہ دینا تھا، پاکیزہ معاشرہ دینا تھا، اور لوگوں کے درمیان توحید اور رسالت کا پیغام دینا تھا، اونچے اخلاق کو بنانا تھا، معاشرے سے گندگیوں کو ختم کرنا تھا، تو پھر اللہ نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا ہے جو عورت خود پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، حیا کی پتلی ہے، جس کے قول میں، جس کے فعل میں، جس کے رفتار میں، جس کے گفتار میں، جس کے رہن سہن میں، جس کے شب و روز میں، جس کے صبح و شام میں کوئی فرق نہیں بتا بتا سکتا ایسی پاکیزہ متقیہ پرہیزگار عبادت گزار ایسی ساجدہ ایسی شاکرہ ایسی عابدہ عورت کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ اب تیرے بطن سے تیرے آنچل سے کیسے بچے کو ظاہر کرنا ہے کہ جو بچہ معاشرے کو درست کرے گا معاشرے سے کفر و شرک کو ختم کرے گا توہمات کو ختم کرے گا وہم پرستی کو ختم کرے گا اور شرک کے راستے کو بند کرے گا ایسے بچے کو ہم تیرے بطن سے تیرے آنچل سے جنم دیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کے بعد پھر ایک بگڑا ہوا معاشرہ ایک بہتر سے بہتر معاشرے کی طرف آگے بڑھا، کفر کا خاتمہ ہوا، شرک کا خاتمہ ہوا، اور لوگ توہم پرستی سے وہم پرستی سے اور طرح طرح کی خرابیوں سے بے حیائیوں سے نجات پائے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو معاشرے کو بہتر بنانے کا ایک راستہ تھا اس کی ابتدا ہوتی ہے حضرت مریم سے، اور حضرت مریم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی انداز سے پیدا ہوتا ہے جہاں سے اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تین میں نے آپ کو ایک مثالیں دی ہیں معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ معاشرے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ معاشرے کی ابتدا ہمارے محلے سے نہیں ہوتی، معاشرے کی ابتدا ہمارے شہر سے نہیں ہوتی، معاشرے کی ابتدا ہمارے خاندان سے نہیں ہوتی، معاشرے کی ابتدا ہمارے رشتہ داروں سے نہیں ہوتی، معاشرے کی ابتدا خود ہمارے اس گھر سے ہوتی ہے جس گھر میں شوہر ہے، جس گھر میں بیوی ہے، جس گھر میں بیٹی ہے، جس گھر میں بیٹا ہے، وہاں سے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ معاشرے کی ابتدا اور معاشرے کا مفہوم جب آتا ہے تو ہماری نگاہیں خاندان پر، ہماری نگاہیں محلے پر، ہماری نگاہیں پوری سوسائٹی پر، ہماری نگاہیں پوری بلڈنگ پہ چلی جاتی ہے۔ نہیں نہیں، سمجھ جائیے اس بات کو، معاشرے کی ابتدا، معاشرے کی پہلی اینٹ اگر ہے تو وہ ہمارے گھر سے ہے، جس کا پہلا ممبر شوہر ہے، اس کے بعد بیوی ہے، اس کے بعد بچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزرا، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر دنیا میں وہی بدامنی، ظلم و زیادتی، جھگڑے، لڑائیاں، انسانوں کے حقوق کو دبانا، قتل و غارت گری، بے حیائی، غصب، گویا ہر طرح کی خرابیاں جنم لینے لگی، بلکہ بڑھنے لگی، اتنی بڑھ گئی کہ اب انسانیت کراہنے لگی، انسانیت کراہنے لگی، انسانوں کے دل دہلنے لگے، اور بدامنی کی بنیاد پر ہر انسان اپنی موت کو ترجیح دینے لگا۔ پھر ضرورت پڑی ایک ایسے پاکیزہ معاشرے کی، پھر ضرورت پڑی ایک پاکیزہ ماحول کی، جس پاکیزہ معاشرے میں امن ہو، اطمینان ہو، اپنائیت ہو، محبت ہو، انسانیت ہو، کردار ہو، اخلاق ہو، ہمدردی ہو، خدمت خلق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ہر گھر جنت کا نمونہ ہو۔ ضرورت تھی ایک ایسے معاشرے کی، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی عورت کو ظاہر کیا جس عورت کو ہم اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں، جو آپ کے حرم میں آتی ہیں، جو آپ کی زوجیت میں آتی، جن کو آپ کا زوجہ مکرمہ بننا ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک پاکیزہ ماحول و معاشرہ بنانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے ذریعے ایک پاکیزہ معاشرہ بنانا ہے، ایک توحید بھرا معاشرہ بنانا ہے، رسالت کے نور سے بھرا ہوا معاشرہ بنانا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی زوجیت کے لیے منتخب کیا، اور پھر اللہ نے ان کی بہترین تربیت فرمائی۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل کو اللہ نے لگایا، جن ورقہ بن نوفل کی صحبت میں جا کے بیٹھتی تھی، ان کی خدمت میں جا کے بیٹھتی تھی، ان کے پاس جا کر رہتی تھی، اور پھر بہترین تربیت پاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت ظاہر ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نبوت و رسالت کے ملنے سے پہلے، دعوت دین کے کام سے پہلے پہلے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت خدیجہ کو نکاح کے ذریعے جوڑ کر ایک پاکیزہ معاشرے کو پھر اللہ نے ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مکی زندگی میں جو معاشرہ شروع ہوا ہے، جو پاکیزہ معاشرہ شروع ہوا ہے، جو خوشیوں بھرا، جو جنت بھرا اور جو نعمتوں بھرا اور جو امن اور محبت بھرا ایک معاشرہ ایک گھر تیار ہوتا ہے وہ نبوت سے پہلے تیار ہو رہا ہے، جس میں بڑا ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے۔ بڑی لمبی داستان ہوگی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملتی ہے اور فطری طور پر بشری طور پر آپ کے دل پر ایک طرح کا خوف و ہراس پیدا ہوا اور اسی خوف و ہراس کے عالم میں گھر تشریف لائے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی کے جو کلمات کہے ہیں، ایک عورت نے اپنے شوہر کو تسلی کے جو کلمات کہے ہیں، ان کے دلوں کو تھامنے کے جو جملے کہے ہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک حضرت عائشہ ایک عورت کا وہ جملہ، ان کی وہ بات ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر ان باتوں کو ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ میری ماں بہنیں، وقت نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو دہرایا جائے، مگر یاد رکھیے گا کہ ایک پاکیزہ معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جس سے معاشرہ خوشنما بنتا ہے اور جس سے معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور جلتے ہیں اور جس سے معاشرے کے افراد میں اپنائیت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے اور جس کے لیے انسان ایک دوسرے کے واسطے قربانیاں پیش کرتا ہے اور اپنی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، ایسی تمام باتوں کو حضرت خدیجہ نے نوٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے میرے شوہر، اے میرے پیارے نبی، آپ کی ذات گرامی میں ایسی خوبیاں ایسے کمالات ہیں اور جس میں ایسی خوبیاں ایسے کمالات ہو وہ کسی بھی معاشرے میں ناکام نہیں ہو سکتا، وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، وہ تباہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ روشن نام ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ وہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکیزہ معاشرے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن باتوں کی ضرورت ہے جس سے پاکیزہ معاشرہ بہت ہی خوشنما اور بہتر سے بہتر بنتا ہے، وہ تمام تر باتیں میرے شوہر کے اندر، میرے نبی کے اندر موجود ہیں، لہذا اس میں ہلاکت کی بات کہاں سے آتی ہے؟ ایک پاکیزہ معاشرہ مکے میں بنانا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کرتے رہے، پھر بھی حالات کا تقاضا ہوا اور وہ معاشرہ نہیں بن سکا جس کا خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ حکمت کا تقاضا ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت کا تقاضا ہوا اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے جا کر آپ نے مدینہ میں ایک مدنی معاشرے کی بنیاد رکھی، ایک مدنی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہی مدنی معاشرہ اہل ایمان کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تا قیامت تک کے لیے یہی مدنی معاشرہ ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے، اور یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ اس مدنی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور معاشرے کی تمام تر خوبیاں اور معاشرے کی تمام تر کمالات اور معاشرے کی تمام تر اچھائیاں اور معاشرے کی تمام تر خوبیوں کو پورے طور پر ہر دل میں بسانے کے لیے، ہر گھر میں بسانے کے لیے، جہاں مردوں تک اس پیغام کو پہنچانا تھا، وہیں عورتوں کو اچھی طرح سمجھانا بھی تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ گھریلو تمام چیزیں، معاشرے کی تمام باتیں، انسانی زندگی کی تمام باتیں، عورتوں سے متعلق تمام باتیں، ایک نبی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں، وہ پورے طور پر ہر بار کھل کھل کر عورتوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ نبی کے گھر میں اگر ایک زوجہ ہوگی، نبی کے گھر میں اگر ایک بیوی ہوگی، تو اس ایک بیوی سے ہزاروں ہزار عورتوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اور ہزاروں ہزار عورتوں کے دلوں میں معاشرے کی خوبیاں اور کمالات اور اچھائیاں اور اخلاق حمیدہ کیسے دلوں میں بیٹھائے جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضرورت تھی چند خواتین کی، جو چند خواتین براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کمالات، ان خوبیوں، ان اچھائیوں کو سنیں اور اپنے دلوں میں پہلے رچا بسا لیں اور پھر دوسری خواتین کو پورے اعتماد کے ساتھ سمجھا سکیں۔ اس لیے ضرورت پڑی تھی متعدد نکاح کرنے کی۔ چنانچہ یہ متعدد نکاح جو کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں بیک وقت جو 9 بیویاں تھی، نو ازواج مطہرات تھی، نو امہات المومنین تھی، اس کا ایک بڑا مقصد، اس کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ پورا ایک مدنی معاشرہ جس کا تعلق مردوں سے بھی ہے، مدنی معاشرہ جس کا تعلق عورتوں سے بھی ہے، بوڑھوں سے بھی ہے، جوانوں سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، بچیوں سے بھی ہے، تمام انسانوں سے مدنی معاشرے کا تعلق ہے، اس مدنی معاشرے کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت اگر صرف مردوں میں کی جائے گی اور عورتوں کو اگر مردوں کے واسطے سے اسی بتایا گیا تو بہت ممکن ہے کہ معاشرے کی تمام چیزیں عورتوں کے دلوں میں رچ بچ نہ سکے۔ اس بنیاد پہ ضرورت تھی ایسے خواتین کی، ضرورت تھی ایسے مستورات کی جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پاکیزہ بنایا ہو، جن کی اخلاق عمدہ ہو، جن کی زبانیں عمدہ ہوں، جن کی نگاہیں پاکیزہ ہو، جن کی زندگی دوسروں کے واسطے نمونہ اور عبرت ہو۔ ایسی خواتین کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں ایسی خواتین نکاح کے ساتھ داخل ہوتی ہیں اور براہ راست آپ سے معاشرے کی تمام خوبیوں اور تمام کمالات اور تمام اچھائیوں کو سنتی ہیں، اور سننے کے بعد تمام کمالات کو سنتی ہیں، ان کے دلوں میں وہ چیز بس جاتی ہے، پھر آنے والی تمام صحابیات کو وہ اپنی زبان سے سمجھاتی ہیں۔ گویا ایک پاکیزہ، ایک بہتر سے بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ہر دور میں آپ دیکھیں کہ جہاں مردوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ بہتر سے بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خواتین کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، سوسائٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور خوشی بھرا گھر بنانے کے لیے اور جنتوں اور پھولوں کا گلدستہ بنانے کے لیے صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ کہیں زیادہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں سے ہی گھر کا معاشرہ بہتر سے بہتر بن سکتا ہے۔ جب گھر میں رہنے والے چند افراد، میاں بیوی ہو، بچے ہوں، یہ چند افراد کا معاشرہ جب بہتر ہوگا، اس بہتر معاشرے کا نور، اس کی برکتیں آزو بازو اور دائیں بائیں پھیلیں گی اور پھر محلے میں یہ بات پھیلے گی اور پھر محلے سے گاؤں میں اور گاؤں سے شہر میں یہ بات پھیلے گی اور معاشرہ خود بخود بہتر اور درست ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی گفتگو میں اصولی طور پر ایک پوری تاریخی انداز میں ہم نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے حالات کے اعتبار سے بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ہر دور میں اللہ نے کیا انتخاب کیا ہے، کس کو انتخاب کیا ہے اور کیا طریق عمل رہا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ذرا ہم اور آپ اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر کے ماحول پہ ایک نگاہ ڈالیں۔ عام طور پر ہماری خواتین، ہماری مستورات یہ سمجھتی ہیں کہ بہتر معاشرہ ہونا تو چاہیے مگر خود اس بہتر معاشرے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں، مرد حضرات چاہتے ہیں کہ بہتر معاشرہ ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کی خرابی کس بنیاد پر آ رہی ہے، ذہن کا بگاڑ کس بنیاد پر آ رہا ہے، ذہنی سوچ، ہماری ذہنی ذہن کی سوچ کیوں کر خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں لباس میں فضول خرچی، زیب و زینت کی چیزوں میں فضول خرچی، کھانے پینے میں فضول خرچی، جب دیکھو اتوار آیا تو چلے باہر ہوٹل میں کھانے کے لیے، یہ جو فضول خرچیاں ہیں کیا اس سے معاشرہ بہتر بن جائے گا؟ نمبر دو، اپنے مزاج کے مطابق کوئی بات نہ ہو سکی، اپنے مزاج کے مطابق ہماری بات پوری نہ ہو سکی تو زوجین کا، میاں بیوی کا آپس میں کچھ کچھ کرنا، تو میں کرنا بچوں کے سامنے، کیا اس سے معاشرہ بہتر ہو جائے گا؟ قیامت کی صبح تک آپ کے گھر کا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کچھ کچھ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹانٹ کرتے ہیں، زور سے چلا کر بولتے ہیں، شوہر بولے تب، بیوی بولے تب، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا معاشرہ بہتر سے بہتر بنے، پاکیزہ معاشرہ بنے اور پاکیزہ معاشرہ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں، فضول خرچی سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں نکلتے تو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے اللہ کا نظام ایسا بنے۔ کیا ہماری خواتین اب اتوار کو ہوٹلوں میں نہیں جاتی تو کیا مر گئی ہیں؟ کیا کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ کورونا نے روک دیا تو رک گئیں؟ اگر کوئی اور مولانا صاحب روکے تو نہیں رک سکتی، کوئی منع کرے بھائی اس طرح سے ہوٹل بازی مت کرو، جب دیکھو ہوٹل میں کھانے کا پلان مت بناؤ، کیا فضول خرچی کرتے ہو، تو کسی عالم صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن کرونا نے سمجھایا تو سمجھ میں آ گیا کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ کرونا نے سمجھایا کہ یہ نہیں کھانا ہے تو یہ نہیں کھانا ہے۔ لیجئے، ایک مصیبت سمجھا رہی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میری ماں بہنیں، اب یہ دور آ چکا ہے، یہ زمانہ آ چکا ہے، یہ وقت آ چکا ہے، یہ ماحول آ چکا ہے کہ اپنے آپ کو ہم ذرا بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم نہیں بدل رہے تھے، ہمارے آزادانہ گھر سے باہر ہمارا پھرنا، گھر سے آزاد ہو کر پھرنا، ہوٹلوں میں جانا، بلا وجہ کی مارکیٹنگ کرنا، بلا ضرورت چیزوں کی پرچیزنگ کرنا، خریدی کرنا، فضول خرچی کرنا، ایسی ایسی چیزوں کا خریدنا جس کی کوئی زیادہ ضرورت نہ ہو، یہ تمام چیزیں کوئی بھی سمجھاتا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کرونا آ کر اس نے سمجھا دیا۔ کوئی آفت آئی تو سمجھ میں آیا، مصیبت آئی تو ہمیں سمجھ میں آیا، اللہ اللہ، کوئی کتنا بھی کہے اس سے تیرا ایمان کمزور ہو جائے گا، اس سے تیرا اخلاق کمزور ہو جائیں گے، تیرے اللہ ناراض ہو جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر کہہ دیا دیکھو کرونا لگ سکتا ہے، اب نکلنا ہو تو برقع پہن کے نکلنا، اب نکلنا ہو تو ماسک پہن کے نکلنا، تو فرض عین سمجھ لیا کہ اللہ اللہ، کہیں اگر چلے گئے بغیر برقعے کے اور کرونا اگر لگ گیا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جس طرح اس سے جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، جان سے ہاتھ دھونا آسان ہے، مگر اگر ایمان رخصت ہو گیا، اگر ہم جنت سے محروم کر دیے گئے، اللہ کی رضا سے محروم کر دیے گئے، تو یہ تو اس سے زیادہ ہمارے آپ کے لیے خطرناک ہے۔ بہرحال اس پاکیزہ معاشرے کو بنانے کے لیے پہلی بات، ہمیں اپنی زندگی کے طرز کو، زندگی کے انداز کو ذرا بدلنا ہوگا۔ نمبر دو، اپنی سوچ، اپنی فکر کو پوزیٹیو اور مثبت بنانا پڑے گا۔ نمبر تین، ہمیں اچھے ماحول یا اچھے ماحول کی باتوں کو سننے کا، اپنے آپ کو خوگر اور عادی بنانا پڑے گا۔ نمبر چار، اپنی اولاد کو صالحین کی صحبت میں رکھنا پڑے گا۔ صالحین کی صحبت میں ہمیں اپنی اولاد کو رکھنا پڑے گا، بغیر صالحین کی صحبت، اچھے علماء، پاک اچھے علماء، متقی پرہیزگار علماء، ان کی صحبتوں میں، پرہیزگار امام، ان کی صحبتوں میں اپنی اولاد کو رکھنا ہوگا، تبھی جا کر یہ ہمارے اور ہماری اولاد برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو اگر برے ماحول سے نہیں بچایا اور اچھے ماحول میں رکھنے کی کوشش اگر نہیں کی ہے، تو یاد رکھیے، پھر ہمارے گھر کا معاشرہ بہتر سے بہتر نہیں بن سکتا ہے۔ تو اولاد کے لیے خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے ماحول، اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں۔ صالحین کی صحبتوں سے ہماری یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اور ہمارے گھروں میں نور آتا ہے۔ ورنہ اگر صحبت اچھی نہ ملے تو پھر بندہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے اچھی زندگی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں کیسے کیسے گزرے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا تھا۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زوجہ تھیں، انہوں نے کس طرح مرد حضرات سے پردے میں رہ کر انہوں نے کس طرح صحبت پائی تھی، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور سوارا تھا کہ ایک وقت آیا کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر عورتیں جمع ہوتی تھیں، آتی تھیں، ان کے گھر پر آ کر تلاوت اور ذکر کرتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، دین کے مذاکرے ہوتے تھے۔ یہ اچھی صحبتوں کا اثر ایک زمانے تک رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کی بندی نیک بن جاتی ہے، تو ضرورت ہے ایسے اللہ کی بندیوں کی کہ جو نیک ہو، جو پاکیزہ ہو، جو متقیہ ہو، جو زاہدانہ زندگی، جو عابدانہ اور ساجدانہ اور شاکرانہ زندگی گزارے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہماری جو نئی بچیاں ہیں وہ ان کی صحبتوں میں جا کر، ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور دین کی باتوں کو سیکھیں، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ بچے علماء اور صلحاء کی مجلسوں میں جا کر بیٹھیں، تاکہ صحبت کی برکت ان کو حاصل ہو سکے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ انسان اگر اچھی صحبت میں نہیں ہوگا تو بری نہ بری صحبتوں میں انسان پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اچھی صحبتوں کی توفیق عطا فرمائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ کو بنانے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے، یہ کرونا کا ماحول جو دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ اس کے لپیٹ میں زیادہ آ رہے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، ایمان و عمل، اخلاق کے اعتبار سے، ذکر و تلاوت کے اعتبار سے اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر ایسے گناہ سے، ہر ایسی بے راہ روی سے، اور ہر ایسے رسم و رواج سے، اور ہر ایسے فیشن کی چیزوں سے جس سے گھر سے رحمتیں اور سے سکون نکل جاتا ہے، ایسی تمام چیزوں سے اللہ ہمیں آپ کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب كريم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما، جان کر بے جانے جتنے گناہ ہو چکے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر، اے اللہ ہمیں گھروں کا پاکیزہ ماحول عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ معاشرہ عطا فرما، اے اللہ اخلاق حمیدہ، اے اللہ توحید و رسالت پر مشتمل، اے اللہ توحید و رسالت و سنت پر مشتمل، اخلاق حمیدہ پر مشتمل اللہ ہمارے معاشرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے سے تمام گندگیوں کو، اے اللہ ہماری زندگی سے تمام خرابیوں کو دور فرما، اے اللہ بد اخلاقی کو، بدعملی کو دور فرما، رب کریم ہماری زندگیوں میں ہمارے باطن کو بھی پاک فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ مستمرہ، دائمہ نصیب فرما، اللہ جتنے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، کتنے ایسے آپ کے بندے جو کرونا مرض کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ مستمرہ، دائمہ نصیب فرما کر خوشیوں کے ساتھ اللہ انہیں گھر و گھر لوٹنا میسر فرما، اے اللہ جو محفوظ ہیں ان کو ہمیشہ کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔